نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم وقنا من عذاب الشر ما حي وممات امين يا رب العالمين ترجمہ پیش کرتا ہوں فرمایا جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سوارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے لہذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر فاقہ کشی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ حضرات یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تقریباً 7 آیتوں کی تلاوت کی ہے یہ مقام ہے وہ جہاں سے دوسرا سپارہ ابھی شروع ہوا ہے دوسرے سپارے میں دوسرا رکوع ہے یہ سورہ بقرہ کا اور مضمون آپ یہ سمجھ لیجیے کہ سورہ بقرہ میں جیسے میں نے آپ سے 12 پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک حصہ تو وہ ہے جہاں بنی اسرائیل سے بہت قوالت کے ساتھ خطاب ہے اور اس کے بعد چونکہ اس امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شریعت عطا کی گئی ہے لہذا اس شریعت کے متعدد احکامات اس سورہ بقرہ میں آئے ہیں تو اسی مناسبت سے یہ مضمون چلا رہا ہے اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی ہے یہ بڑا اہم مقام رکھتی ہیں قرآن میں اپنی جگہ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ کیا مضمون ہے جو میرے سامنے ابھی پڑھا گیا تو اس کا ایک عنوان یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا اس امت پر احسان عظیم اور اس احسان عظیم کے بدلے میں اس امت سے اللہ تعالی کی کیا توقعات ہیں اس امت کو پھر اس احسان کے جزا میں اور بدلے میں اور اس احسان جو کہتے ہیں نا احسان کا احساس ہونا اس احسان کا اظہار کرنا کہ ہم اے اللہ تیرے ممنون ہیں تو نے ہمارے پر احسان کیا ہے تو اس امت کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے جواب میں یہ دو باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ایک اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم اور دوسرے اس کے جواب میں اس امت کا رویہ کیا ہونا چاہیے کیا متوقع رویہ ہے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کما ارسلنا فیکم لفظ کما سے ابتدا ہوئی ہے کما کے معنی ہے کہ جیسا کہ گویا یہ جو مضمون ہمیں اب آئے ہوئے آ رہا ہے اس کا کوئی تعلق پچھلے والے مضمون سے ہے بالکل صریحاً، بلکہ جہاں سے میں نے ابتدا کی ہے اس سے پہلے اگر آپ مسخ کھول کے دیکھیں تو وہاں اس سے پہلے کی آیت پہ لا ہے، یعنی یہ کہ پچھلی جو آیت ہے اس سے آپ تعلق جوڑ کے اگر پڑھیں تو زیادہ آ سکتے ہیں. سوال یہ تعلق کیا ہے، کما کے کیا معنی ہیں، اور کیا ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس سے بالکل پہلے جو مضمون سامنے آتا ہے جہاں سے سیاقول دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے وہ مضمون کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، کس لیے؟ تاکہ تم لوگوں کے اوپر شہادت دو، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر شہادت دے. یعنی یہ درجہ ہم نے تمہیں عطا کیا کہ رسولوں کا جو درجہ ہوتا تھا پچھلی امتوں میں، کہ رسول اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آتے تھے اور پیغام پہنچانے کے بعد اللہ کی عدالت میں وہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے یہ شہادت دیں گے اللہ کے رسول کہ اللہ جو تیرا پیغام تھا ہم نے بے کم و خاص تیرے بندوں تک وہ پہنچا دیا. یہ شہادت ہے جو اللہ کے رسول دیں گے اللہ کی عدالت میں. اب ظاہر ہے رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، ان کے بعد کوئی انبیاء اور رسول کا سلسلہ نہیں ہے، تو یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، یہ بارہا میں آپ کے سامنے بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس امت کے کاندھوں پہ آ گئی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو سیاقول کے سپارے میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ کذالک جعلناکم امتم وسطل لتکونوا شہداء علی الناس، یعنی جیسے اللہ کے رسول لوگوں پہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، اسی طریقے سے تم کو گواہی دینا ہوگی کہ اللہ جو تیرا ہدایت نامہ ہم کو ملا تھا، نہ صرف یہ کہ ہم نے اس پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کو تیرے بندوں تک پہنچا دیا. تو یہ وہ شہادت علی الناس کا درجہ ہے جو اس امت کو عطا ہوا، اور اس درجے کے ساتھ ساتھ پھر کیا عطا ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ اس درجے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب قبلہ تمہارا بدل جانا چاہیے، پہلے جو تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے اب تم نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھو. وہ آیت بھی اسی آیت کے بعد آئی ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی، ہم تمہارے بار بار جو چہرہ اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں تمہارے دل کی کیا خواہش ہے، تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ تم اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور تم ہمارے حکم کا انتظار کر رہے ہو، تو ہم نے تمہارا جاؤ تمہیں اجازت دی، اب جاؤ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. گویا یہ کہ دوسرا اس امت کو اعزاز دیا تھا ہوا، اس درجے پر فائز کرنے کے بعد کہا گیا کہ اب قبلہ تمہارا وہ ہوگا جو ملت ابراہیمی کا قبلہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اور اس کی پھر آگے توجیہ کر دی کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. آگے چل کے آگے چلیے یہ سلسلہ، تو آگے آیا کہ لے اللہ یکون علیکم حجت، لے اللہ یکون علی الناس حجت، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے. لے اللہ یکون للناس علیکم حجتم، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے. وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار بنتے ہو مگر تم ابھی تک منہ کرتے ہو بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، وہ تو بہت بعد کی عمارت ہے، تو تم ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا ہے اس طرف منہ کر کے کیوں نہیں پڑھتے. یہ حجت تھی جو لوگ پیش کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارا منہ پھیر دیا اس لیے تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر حجت قائم نہ رہے. اور آگے چل کے کیا فرما رہے ہیں، بھلے اتما نعمتی علیکم، اور یہ میں نے اس لیے کیا تمہیں اس مرتبے پہ فائز کرنا اور تمہارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا اس لیے کیا، لے اتما نعمتی علیکم، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے پر اتمام کر دوں، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم راہ پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو یہ اللہ کے دیے ہوئے مرتبے، یہ اس کی نعمتیں، یہ اس کے انعام اور اکرام، یہ ان سب کا ذکر آ چکا اس سے پچھلے گزرے ہوئے رکوع میں، اور یہ ذکر کرنے کے بعد اب کہا گیا کہ کما ارسلنا فیکم، ہم نے جیسے وہ تمہارے پر عنایت کی بارشیں کی تھی اسی طریقے سے ہم نے تمہارے پر ایک احسان اور کیا. وہ کیا احسان کیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولم منکم، کہ ہم نے تمہارے اپنے ہی اندر سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے. یہ ہم نے احسان عظیم ہے جو تمہارے پر کیا. اور آگے فرمایا وہ رسول کیا کرتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، تم کو ہمارے آیات پڑھ کر سناتے ہیں، وہ یزکیکم، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تم کو وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم پہلے سے جانتے نہ تھے. یہ جو آیت ہے یہ قرآن میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کے اس کی اہمیت سمجھ لیں کہ آیت کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے یہ آیت ہے اصل میں جواب دعا، ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے سورہ بقرہ میں، جہاں وہ پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور دعا بڑی پیاری ہے، وہ یاد ہونی چاہیے. آپ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل اس خانہ کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے، دعا مانگے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے اس کام کو ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو بڑا سننے والا ہے. اور کیا دعا فرما رہے تھے؟ ربنا وجل مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بندہ بنائے رکھ، ومن ذریتنا امتم مسلمت لک، اور ہماری ذریت جو ہے ہمارے جو بچے آئے وہ بھی تیرے فرما بردار بندے بنے رہے، وہ ارینا منا سکھنا، اور اے رب ہم کو سکھا عبادت کے طریقے، وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، اور اے رب تو ہماری توبہ قبول فرما، ہماری طرف رجوع کر مہربانی اور عنایت سے، کیونکہ تو بے شک بڑا رجوع کرنے والا ہے. آگے دعا کا حصہ سنیے، ابھی ختم نہیں ہوئی دعا. دعا مانگ رہے ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبے کے دیوارے اٹھا رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قرآن کی دعا مانگی انہوں نے، ربنا وبس فیہم رسولا منہم، اے رب ان کے درمیان جو میرے بچے ہوں ذریت ہو، ان کے درمیان خود اپنا ایک رسول بھیج. ربنا وبس فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، اے رب ان کے اندر رسول بھیج، کیا کرے گا وہ؟ کہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تیری آیات پڑھ کر سنائے گا، ان کا تزکیہ نفس کرے گا. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا طاقتور ہے، قوت والا ہے، اور تو بڑا حکمت والا. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے خانہ کعبے کے دیواروں کو اٹھاتے وقت مانگی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس دعا کا جواب ہے. اس دعا کے متعلق پہلے تو یہ سن لیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں. دعا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ رب ان کے درمیان ان میں سے ایک رسول بھیج، یہ تھی دعا جو مانگی گئی. اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قد استجیب لک، اے ابراہیم تمہاری دعا قبول ہو گئی، انہ کائنون فی آخر الزمان، وہ نبی جو ہے وہ آخر زمانے میں آنے والا ہے، یعنی سب سے آخر میں ہم اس نبی کو بھیجیں گے، اس کا مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ سید المرسلین ہو، افضل البشر ہوگا. ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری امت میں ہم ایسے نبی کو مبعوث کریں گے. تو آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. سورہ صف میں آتا ہے کہ جب کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو تورات میں موجود ہے اس وقت، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو آئیں گے میرے بعد، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے گئے نام لے کر، اور یہ بائبل میں بشارت موجود ہے، ابھی تک موجود ہے بائبل میں بشارت کہ انہوں نے کہا تھا ایک رسول آئے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں. روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے، اور جو وہ شام یا کتنا حد تک وہ کہتے ہیں کہ اس سے سارا خطہ زمین روشن ہو گیا. تو یہ وہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کے لیے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ فوراً قبول کر لی گئی، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے، آپ اس آیت کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ قرآن میں تین مرتبہ یہ آیت آئی ہے، ایک تو سورہ بقرہ میں، ایک تو دعا کی حیثیت سے آئی، وہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، ایک یہ پھر سورہ بقرہ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر احسان کیا کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا جو یہ اور یہ اور یہ کام کرتے ہیں. آگے چل کے پھر دوبارہ اس کو دہرایا، سورہ آل عمران میں پھر یہ آیت آئی ہے، ذرا الفاظ بدل گئے ہیں، ذرا وضاحت کر دی گئی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہاں وضاحت کر دی گئی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا، من اللہ، کیوں؟ کہ ان کے اندر ہی سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. پھر اس کا ذکر آیا ہے تیسری دفعہ قرآن میں، سورہ جمعہ، وہاں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہستی ہے جس نے امیین کے اندر ان انپڑھ لوگوں کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا انہی میں سے جو ان کو اللہ کے آیات کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کی اہمیت ہے کہ قرآن میں تین دفعہ یہ آیت آئی ہے، بار بار آئی ہے۔ قرآن میں نعوذ باللہ تکرار نہیں، اگر کوئی چیز ہم کو بار بار ملتی ہے تو اس سے ہم کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ تو قرآن میں یہ آیت تین دفعہ آئی اور بالکل انہی الفاظ کے ساتھ اور اسی مقصد کو بیان کرتے ہوئے آئی۔ اب یہ کیا چیز ہے، یہ آیت ہم کو کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے قرآن کی ایک دوسری آیت سے، وہ میں آپ کے سامنے شاید پچھلے سال اس کا کچھ میں نے تشریح پیش کی ہے۔ قرآن میں سورہ صف کی ایک آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر، کیوں کہ اس کو غالب کرنے سارے نظام زندگی کے اوپر۔ یہ جو آیت ہے سورہ صف کی، یہ بھی قرآن میں تین ہی دفعہ آئی ہے۔ اب غور کیجیے، ذرا سورہ توبہ میں آئی ہے، سورہ فتح میں آئی ہے اور سورہ صف میں آئی ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ پہلے تو کیا دے کر بھیجا؟ دین حق دے کر بھیجا اور الہدا قرآن دے کر بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ تاکہ اس کو غالب کر دیں سارے نظام زندگی کے اوپر۔ گویا یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا، آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ نعوذ باللہ کو کھیل بطور بھیجا گیا آپ کو نہیں، آپ ایک خاص مقصد سے تشریف لائے تھے۔ پہلی بات کیا دے کر بھیجا اور پھر کیوں بھیجا۔ اور یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں تین دفعہ، یہ بتا رہی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو کیسے حاصل کیا۔ آپ نے اس مقصد کو حاصل کیا کس طریقے سے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تھا آپ کا عمل۔ یعنی وہ تھا مقصد بعثت، کیوں بھیجا، اور یہ تھا طریقہ کہ آپ نے اس طریقے کو کیسے حاصل کیا۔ آپ نے اس طریقے کو حاصل کیا اللہ کی آیات سنا کر، لوگوں کا تزکیہ نفس کر کر، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر۔ بیشتر اس کے کہ میں ذرا تھوڑے سے اس کی تشریح میں جاؤں کہ چار چیزیں کیا ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دینا اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ چار چیزیں کیا ہیں، میں اس کی تھوڑی سی تشریح میں جانا چاہوں گا۔ مگر بیشتر اس کے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، یہ جو طریقہ آپ نے اپنایا کیوں اپنایا۔ یہ اس لیے اپنایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد لوگوں کا ایک ایسا گروہ تیار ہو جائے، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو کہ آپ کی مدد کریں اور دنیاوی طریقوں کو اختیار کر کر اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کر دیں۔ یہ وہ سنت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو جاری اور ساری کرانی تھی۔ دیکھیے اللہ جو ہے علی کل شئ قدیر ہے، اللہ کے لیے قطعاً کوئی بعید نہیں ہے کہ اپنے دین کے نفاذ وہ کلمہ کن سے کر دے۔ کسی چیز کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے کن فیاکون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے تو کن کا کلمہ کہنا کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے یہ ساری مصیبتیں اٹھائیں، اور انہوں نے پھر اس مصیبتوں کو اٹھا کر اللہ کے دین کو نافذ کیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک سنت قائم ہو جائے کہ اللہ کو دین کو نافذ کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو یہ وہ وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد اصحاب کا ایک ایسا گروہ تیار کرنا چاہتے تھے جو اللہ کے دین کو نافذ کر سکے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اپنایا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، یہ وہ بات ہے جو ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملتی۔ اب غور کیجیے گا، میں بڑی شاید آپ تھوڑا سا آپ دیکھیں تھوڑی شدت کی بات کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، پہلی بات تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں، تفصیل میں جانے کا میرے پاس موقع نہیں ہے، کہ اگر آپ قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انبیاء میں جو مشابہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ شاید کسی اور نبی سے نہیں۔ اتنی آپ کو زبردست مشابہت ملتی چلی جائے گی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ مگر ایک جگہ آن کی مشابہت رک جاتی، اور وہ جگہ کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ہجرت کی اور دریا پار کر کے اور فرعون غرق ہو گیا، اور اس کے بعد اب موقع آیا قتال کا اور جہاد کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ یہ بستی ہمارے لیے، ہم نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جا کے اس کو فتح کر لو، تو انہوں نے کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام؟ فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کے لڑو ان سے، ہم تو یہاں بیٹھے، جب تم فتح کر لینا ہمیں بلا لینا۔ گویا یہ کہ وہ تیار نہیں تھے اس قتال اور جہاد کے لیے۔ چنانچہ ہاں، جو موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک وہ جو انقلاب کا مرحلہ تھا وہ رک جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ زمین فتح نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ہم نے یہ زمین 40 سال کے لیے ان کے اوپر حرام کر دیا، کیونکہ یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو نہیں ملتی. وہاں آپ کو کیا ملتا ہے کہ جب وہاں پہلا لڑائی کا موقع آتا ہے اور وہ لوگ جو بالکل تیار نہیں تھے بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں, جو سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک قافلے کو روکنے جا رہے ہیں, اور وہاں پہنچ کے پھر جب لڑائی کا موقع آ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو پھر جواب کیا آتا ہے؟ پھر جواب یہ آتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو آپ کے اوپر آمننا اور صدقنا کہہ دیا, اب آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ ہمیں حکم دیجئے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے, آپ حکم دیجئے ہم اونٹوں کو مارتے ہوئے لے جائیں گے کہ اونٹ ہلاک ہو جائیں گے, آپ حکم تو دیجئے, شاید آپ کو ہماری آنکھوں سے ٹھنڈک مل جائے, ہمارے عمل سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ یہ ایسے پیدا ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم اور تربیت کی تھی. مکے کے 13 جو پٹھن سال ہم کو نظر آتے ہیں, اس دور سے گزار کر کے یہ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی تھی. اور وہ تعلیم و تربیت کا طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ طریقہ تھا جس کا قرآن یہ ذکر کر رہا ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. تو یہ اس آیت کی اہمیت ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے جو جماعت تیار کی, وہ جماعت کس طریقے سے تیار کی گئی. اور ہمیں اس سے جو سبق ملنا چاہیے وہ یہ کہ آج بھی اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کا دین اس سرزمین پر نافذ ہو, تو وہی لوگ اس کام کو کر سکیں گے جو اس تربیت کے دور سے گزرے ہوئے ہوں گے. اگر آپ چاہیں کہ خالی بیٹھ کے آپ دعائیں مانگے اور کہے کہ اللہ اپنے دین کو نافذ کر دے, تو اللہ چاہے گا تو نافذ ہو جائے گا, مگر آپ کی دعاؤں کے بنا پر نافذ نہیں ہو, کیونکہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جاؤ اور میدان میں نکلو اور کام کرو اور عمل کرو, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہی کامیابی عطا فرماتا ہے. تو یہ اس آیت کی ہمارے لیے اہمیت ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ کیا فرمایا گیا. کہا گیا کہ 4 کام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیکم آیاتہ, تم کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر کے بتایا. تلاوت کے معنی ہیں کسی چیز کو پڑھنا, اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فریضہ یہ تھا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو پیغام ملا, جو کہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے الحمدللہ موجود ہے, اس کی آپ نے امت کے سامنے تلاوت کر کر ان کو بتا دیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول تھے. قرآن کہتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم, کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول, سارے لوگوں کی طرف. تو ایک آپ کا کام یہ تھا کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا. آیت, ہم قرآن کی آیتوں کو آیت کس لیے کہتے ہیں؟ آیت کے لوگوں میں معنی ہے کوئی دلیل, کوئی ایسی چیز جس سے دلیل قائم ہو جائے. قرآن کی آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے وجود پر اور اللہ کے صفات پر دلیل قائم کرتی ہیں. لہذا قرآن کا ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ نشانی اور آیت کہلاتا ہے. ان کی تلاوت کرنا یعنی ان کو پڑھ کر سنانا, ان کے معنی بیان کرنا اور ان پر عمل کرنا, یہ سب تلاوت کے مضمون میں آ جائیں گے. اور یہاں مفسرین اور محدثین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی مجرد تلاوت کر لینا یعنی صرف قرآن کو پڑھ لینا, وہ کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, مگر صرف قرآن کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے. وہ اس لیے کہ تلاوت میں وہ شامل ہے. بلکہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے. آپ نے پوچھا کہ انسان, آپ نے کہا کہ انسانوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے انسان کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول, اس زنگ کو اتارنے کی ترکیب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت و ذکرت الموت و تلاوت القرآن, کہ کثرت سے موت کو یاد رکھو اور قرآن کی تلاوت کرو, تو یہ تم کو وہ جو دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے نا, اس کو اتارنے کے لیے نسخہ ہے. تو قرآن کی تلاوت بذات خود یعنی قرآن کو پڑھنا یہ تلاوت ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, یہ بھی اس میں شامل ہے. تو ایک فریضہ تو آپ کا یہ تھا, چونکہ آپ اللہ کے رسول تھے لہذا جو کچھ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا تھا اس کو اللہ کے بندوں کو پہنچا. یتلو علیکم آیاتہ, دوسرا فریضہ کیا تھا؟ ویزکیکم, اور تمہارا تزکیہ نفس کریں. یہ تزکیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پاک اور صاف کرنا, کسی چیز کو اس کی بڑھوتری میں مدد دینا. زکات کو ہم زکات اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے مال کو پاک اور صاف کرتی ہے. اگر آپ نے اپنے مال میں سے زکات نکال دی تو اب اس مال میں اللہ کی طرف سے برکت ہوگی اور بڑھوتری ہوگی. یہ جو مالی گھاس کو کاٹ کے صاف کرتے ہیں تاکہ اس کی جو آس پاس یہ خوردرو قسم کی پود ہوتی ہے اس کو نکال دیں, اس کو بھی زکات ہی کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ صفائی کرتے ہیں. تو تزکیے کے معنی ہے صفائی کرنا اور نشو و نما میں مدد دینا. تو دوسرا فریضہ آپ کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ نفس کریں تاکہ ان کے دلوں کے روگ چھٹ جائیں اور ان کی اخلاقی اور روحانی ارتقاء میں مدد ملے. یہ آپ نے فریضہ انجام دیا. تیسرا فریضہ کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, اور تم کو اللہ کے احکامات بتائیں. کتاب کے قرآن میں مختلف معنی ہیں. ایک کتاب کے معنی تو یہ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں کتاب, یہ بھی کتاب کے معنی, عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک دوسرا معنی ہے کتاب, وہ یہ ہے کوئی چیز جو آپ کے اوپر فرض کی گئی ہے. قرآن میں اس کی نظریں آپ کو مل جائیں گی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے لوگوں جو ایمان لائے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا اگر قتل کا واقعہ پیش آ جائے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا اور وہ تم کو برا لگتا ہے. تو یہ کتب علیکم جو کا لفظ جو قرآن استعمال کرتا ہے اس کے معنی ہے تمہارے اوپر فرض کیا گیا. تو کتاب کے معنی ہے فرض. یہاں یہ معنی آئے ہیں کہ یعلمکم الکتاب, تم کو اللہ تعالی کے فرائض احکامات کی تعلیم دیتے ہیں. اور آخری بات کیا فرمائی, والحکمہ, اور تم کو اس کی حکمت بتا دی. یہ حکمت کیا, حکمت کے لوگ بھی معنی تو یہ ہوں گے کہ کسی چیز کا فہم, کسی چیز کی سمجھ حاصل کر لینا. مگر مفسرین اور محدثین کا اس میں تقریباً اتفاق ہے کہ حکمت کے معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یعنی وہ باتیں جو قرآن میں ہم کو نہیں ملتی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائیں, جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو ہم کو سنت ملتی ہے ان کی, وہ حکمت ہے. اور اس حکمت کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو ہم نے حکمت دے دی ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی خیر کی چیز عطا فرما دی. یہ وہ حکمت ہے کہ کسی چیز کا فہم انسان کو حاصل ہو جائے. تو یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض. پہلا کیا تھا, اللہ کے رسول ہے, اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا قرآن خود کہتا ہے, کہہ دیجئے آپ ان سے کہ میں سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. دوسرا فریضہ آپ کا کیا تھا کہ آپ مربی تھے, مزکی تھے, اخلاق کی تعلیم دیتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بوئستو لتمما حسن الاخلاق, میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کر دوں. میرے آنے کے بعد اخلاق کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور ارفا سے ارفا درجہ آپ سوچ سکتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل فرما دی. اور تیسرے آپ کی حیثیت کیا تھی, یعلمکم الکتاب والحکمہ, تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, اور یہ معلم کی حیثیت سے پڑھاتے ہیں تم. اور اس سلسلے میں بھی آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلماً, مجھ کو تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. یہ آپ کی حدیث سے بڑی مشہور. تو یہ آپ کے فرائض تھے, اللہ کے رسول تھے آپ, مربی و مزکی تھے اور معلم تھے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اور اس طریقے سے آپ نے اپنے ارد گرد کو جماعت تیار کی, جس نے پھر ایک 23 سال کی بہت قلیل مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو کم از کم جزیرہ نمایاں عرب تک غالب کر دیا تھا. تو یہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ذہنوں میں اس آیت کی اہمیت کو واضح کر لیں. بڑی اہم آیت ہے, اور یہ وہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے اس امت کے اوپر کیا کہ اپنے آخری اور محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے اندر مبعوث فرمایا, اور اس کے بعد اس امت کو وہ درجہ دیا جو پچھلے امتوں میں انبیاء کو ملا کرتا تھا, کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری شہادت علی الناس کا جو فریضہ ہے وہ اب اس امت کے کندھوں پر ڈال دیا گیا. یہ وہ اللہ کا احسان ہے جو پہلی آیت جس کا ہمارے لیے ذکر کرتی ہے. آگے فرمایا اگر یہ بات ہے کہ ہم نے تمہارے پر یہ احسان کیا تو کیا کرو, فض قرونی, دیکھیے فے سے شروع ہوئی ہے آیت, فے کا معنی پس, فض قرونی پس تم میرا ذکر کرو, از قرخم میں تمہارا ذکر کروں. یعنی اب تمہیں, اب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دو مضمون حصے ہیں, ایک یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا, اور دوسرا یہ کہ چونکہ آپ کو اس درجے پر فائز کیا گیا لہذا آپ سے توقعات کیا ہیں, آپ کو کرنا کیا چاہیے. تو اب وہ جو آپ کو کرنے چاہیے کام اور جو آپ سے توقعات ہیں اللہ تعالیٰ کی, ان کا آپ ذکر آپ سنیں گے باقی چھ آیتوں میں. پہلی بات فرمائیے فذکرونی, بس تم میرا ذکر کرو, اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں. یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی یاد میں ہر وقت مہو رہو. اب میرے پاس اس وقت نہیں ہے کہ میں ذکر اللہ کے اوپر تفصیل میں جاؤں, اور یہ مضمون ایسا ہے کہ ہم پچھلے سال اگر آپ لوگ آتے رہے ہمارے ان محفلوں میں تو کافی تفصیل سے ذکر اللہ پہ گفتگو ہو چکی ہے. ذکر اللہ کی کیا اہمیت ہے, قرآن کہتا ہے اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, لوگوں آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے قلوب جو ہیں ان کو اطمینان ملتا ہے. اس ذکر اللہ کے طریقے کیا ہیں, نماز, قرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں, یہ ساری تفصیل میں جا چکا ہوں, میں صرف اشارہ کروں گا, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس ذکر اللہ سے مانے انسان کو چیزیں کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں جو انسانوں کو اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں. اور میں نے آپ کے سامنے مشہور آیت کی تلاوت کی تھی سورہ منافقون کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو دیکھنا کہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اور فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, لرزار دینے والی آیت. کہتی ہے اے ایمان والو ذرا دیکھنا تمہیں یہ مال اور اولادیں تمہاری اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اس لیے لرزار دینے والی ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے اسی مرض کا شکار ہو گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے مال اور دنیا کی ہماری محبتیں اور ہماری آل اور اولاد انہوں نے ہم کو اللہ کی یاد سے غافل کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, جو یہ کرے گا وہی خسارے میں رہ جانے والے لوگ. تو ذکر اللہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کو کرنے کے طریقے کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں جو ہم کو اللہ کی یاد سے روکتی ہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بالکل واضح کر دی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز واضح کر دی ہے. اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پھر بھی اپنے آنکھ اور کانوں کو بند کیے رہیں اور ان سے سبق نہ لیں. مگر یہاں جو چیز کہی گئی وہ یہ ہے کہ فذکرونی, تم میرا ذکر کرو, اذکرکم, میں تمہارا ذکر کروں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ کا یہ قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ مجھ کو کب یاد کرتا ہے. اتنا بڑا دعویٰ, میں جانتا ہوں کہ اللہ مجھ کو کب یاد کرتا ہے. صاحب کیسے جانتے ہیں آپ کہ اللہ نے کہا کہ فذکرونی اذکرکم, اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں, تو اگر میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو اللہ مجھے یاد کر رہا ہے, اللہ نے کہا ہے مجھ سے, تو میں جانتا ہوں اللہ مجھے کب یاد کر. تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کہاں لے جا رہا ہے. فذکرونی, تم مجھے یاد تو کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا, یہ درجہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا. اور فرمایا گیا واشکروا لی ولا تکفرون, اور تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون, تم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اور اس نے آگے وہ آیت آئی تھی کہ یہ مومنین کیا ہیں, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. چلتی چلی جاتی, بڑی پیاری آیت ہے پڑھنے والی سورۃ توبہ کی. وہاں فرمایا کہ یہ مومنین وہ ہیں جو التائبون, توبہ کرنے والے, العابدون, عبادت کرنے والے, الحامدون, ہر وقت حمد کرنے والے اللہ تعالیٰ. الحمد کا ترانہ ہے, اللہ تیرے لیے تعریف ہے, اللہ تیرے لیے شکر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ ہدایت دے گئے, صبح اٹھو تو کیا کہو, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں زندگی دی بعد موت کے, اور ہمیں بالآخر پلٹ کر تیرے ہی طرف جانا ہے. آپ غسل خانے میں گئے, باہر نکلے, کیا کہا آپ نے, الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی, اے اللہ تیرا احسان ہے, تو نے مجھ سے تکلیف رفع کر دی اور مجھے تو نے بچا لیا. آپ نے کھانا کھایا, کیا کہا, الحمدللہ الذی سقانا و الحمدللہ الذی اطمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. اللہ کا شکر اور احسان ہے, اس نے مجھے پانی پلایا, اس نے مجھے کھانا کھلایا, اور اس نے مجھے مسلمانوں میں بنایا. اور دن میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود دیکھیے, ہر وقت زبان پر کیا ترانہ ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اور سب سے بڑا علم کا ترانہ کب ہے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ ہدایت بخشی, اس دین کو ہمیں دیا, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے بنایا, اس کا احسان ہے, اس کا کرم ہے, ورنہ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو پھر ہمیں کہیں سے ہدایت نہ ملتی. یہ الحمد کا ترانہ مومن کی زبان پر صبح اور شام جاری ہو اور دل کے ساتھ جاری ہو, اس کو یہ احساس ہو کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں, اس کی حمد کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے فشکر بشکر لی ولا تکفرون, تم میرا شکر ادا کرو اور میرا کفران نعمت نہ کرو. تو یہ تو پہلے توقع آپ سے, اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا کفران نعمت نہ کریں, ایک توقع. دوسری توقع کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو. اور کیا دو ہتھیار تمہیں دی جا رہے ہیں, نماز اور صبر. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز, یہ پھر وہ طویل مضمون ہے, نماز کی کیا اہمیت ہے, نماز کس طریقے سے مدد دیتی ہے ہم کو. میں آپ کے سامنے صرف ایک یہ روایت پیش کروں گا. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ کے اصحاب میں جب کوئی پریشانی, مصیبت, مشکل کا وقت پیش آتا تھا, کیا تھا ان کے پاس ہتھیار, اللہ کے حضور حاضر. کیوں کیوں ایسا, کیونکہ نماز صلات, نماز اللہ سے بندے کا رجوع ہونا ہے. نماز کی وہ حیثیت ہے کہ وہ اللہ کو بندہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے روبرو آپ ہو گئے اپنے خالق سے اور مالک سے, اور جو کچھ آپ نے عرض کرنا ہے اس کو سامنے کر دیجئے. آپ غور تو کیجئے کوئی اور طریقہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے معاملے کا. لہذا نماز سے مدد چاہو, پہلی بات تو یہ فرمائے گی. اور دوسری بات یہ فرمائے گی کہ صبر سے مدد چاہو. اور صبر کی اہمیت کا پھر اتنا اس کو اجاگر کیا گیا کہ یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین, اگر تم صبر کرنے والوں میں ہو جاؤ گے تو درجہ تمہارا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت تم کو حاصل ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کا ساتھ تم کو حاصل ہو جائے گا, اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے, یہ درجہ عطا ہو جائے.
صبر کے معاملے میں. تو سوال یہ صبر کیا ہے؟ اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے صبر کی تشریح کرنا چاہوں. صبر ایک تو ہم سب جانتے ہیں، کوئی تکلیف آئی، کوئی پریشانی آئی، ہم نے اس کو برداشت کیا، چھیلا، کہتے ہیں صاحب ہم نے صبر کیا. صحیح ہے، صبر ہے. ایک اور ذرا صبر کے معنی آگے چلیے، اللہ کی کوئی ہم حکم کی پابندی کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے ہمارے پر نفس پہ بات شاخ گزرتی ہے اللہ کے حکم کی پابندی کرنا. صبح فجر کے بعد جاڑا میں اٹھیے 5 بجے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد جائیے اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیجیے، ہے نا؟ آپ نے اس کو چھیلا، برداشت کیا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، صبر ہے. اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے آپ بچ رہے ہیں، حرام کا پیسہ آرا کھلا، کس کو برا لگتا ہے پیسہ؟ ضرورت بھی ہے، ہر چیز ہر طرف سے ضرورت ہے، پیسہ آ رہا ہے، مگر نہیں، حرام اللہ تعالیٰ نے منع کیا، میں نہیں لوں، باقی لے کر لوں گا، مگر حرام کے منہ میں مال میں منہ نہیں ماروں گا. کیا کیا آپ نے؟ صبر کیا. کیا اس معاملے میں کیا؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنے کے لیے. تو یہ تین چیزیں تو وہ ہیں جو عام ہمیں صبر کی معلوم ہے، تکلیف کے وقت برداشت کرنا، احکامات کی پابندی کرنا، نافرمانی سے بچنے میں صبر کرنا، یہ ہمیں معلوم ہے واضح. مگر صبر کے دو مضمون اور ہیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، اور میں چاہوں گا اس کو آپ کے سامنے ذرا پیش کروں. ایک تو قرآن سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، صبر کرو اور صابروا. یہ صابروا کیا چیز ہے؟ صبر تو ہو گیا، پھر ابھی کس چیز کا دوبارہ ذکر کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یہ ہے مستعبرت، اور یہ مستعبرت ہے باب مفالح، جو عربی سے شوق رکھتے ہیں اس وزن پر، باب مفالح میں جسے مجاہدہ ہوتا ہے نا، آپ نے جہاد کیا، آپ کے مقابلے میں انہوں نے جہاد کیا، اب یہ مجاہدہ ہو رہا ہے. مذاکرہ، آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں، مذاکرہ ہو رہا ہے. مباحثہ، آپ کوئی بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، یہ مباحثہ ہو رہا ہے. اس بات کے وزن پر یہ جو مصابرت ہے، آپ نے صبر کیا، آپ نے ساری چیزیں برداشت کی، کیوں؟ اللہ کے دین کی خاطر. وہ جو دوسرا اپنے دین پر قائم ہے، عیسائی ہے کہ یہودی ہے کہ مشرک ہے، اس کے اندر بھی تو عزم اور صبر ہے نا، وہ آپ کے مقابلے میں صبر کر رہا ہے، وہ اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، اب آپ کا صبر اس کے صبر سے ٹکرایا، اب یہ مصابرت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صابرو، تمہارا صبر اس کے صبر پر غالب ہو جانا چاہیے، یعنی تمہارے اندر اتنا صبر ہو کہ تمہارا جو مقابل کا صبر ہے اس کے اوپر تمہارا صبر غالب آ جائے. یہ مصابرت کا جو پہلو ہے، یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اور ایک اور پہلو قرآن لے کے آتا ہے، عجیب بات سامنے آتی ہے. میں کہتا ہوں قرآن کا کبھی بیٹھ کے مطالعہ کیا کریں، اور اللہ سے دعا مانگ کر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مضمون کو میرے لیے واضح کر دے. اور میں نے بار بار آپ سے یہ بات کہی ہے کہ یہ کسی مفسر یا محدث یا عربی داں یا عالم دین ہی کا حق نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھے، یہ ہم میں سے ہر ایک کا حق ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں. صرف بات کیا ہے کہ خلوص نیت چاہیے، اللہ سے بیٹھ کے خلوص نیت سے دعا کریں کہ اللہ اس کے مضامین کو میرے پر واضح کر. تو آپ پڑھیں قرآن میں سورہ ہود میں ایک آیت آئی، وہاں فرمایا کہ ولئن ذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. جب ہم انسان کو کوئی اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں اور اس کو پھر ہم کھینچ لیتے ہیں، ثم نزعناها منه، تو کیا ہوتا ہے؟ انه ليئوس كفور، بڑا مایوس اور کفرانے نعمت کرنے لگتا ہے. مصیبت پڑ گئی جی، کیا کریں، ہمارے پر ہمیشہ تنگی کا یہ وقت رہتا ہے، ہم نے تو کبھی اچھا وقت دیکھا ہی نہیں، انسان ہے. آگے فرمایا ولئن ذقناه نعما بعد ضراء مسته، اور جب ہم اس مصیبت کے بعد اس کو پھر نعمت عطا فرماتے ہیں، انہ لفرحن، نہیں فرمایا لیا ولئن ذقنا نعما بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، وہ کہتا ہے کہ اب تو میرے دل درد دور ہو گئے، میرے پر تو کبھی مصیبت کا وقت آیا نہیں تھا، میرے تو ہمیشہ ہرے ہی ہرے تھے. اور انہ لفرحن فخور، وہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، میرے پاس تو دولت، میں تو بڑا مال والا ہوں. اس مرض اور بیماری سے، جو اتراہٹ اور فخر کی بیماری ہے، قرآن کہتا ہے کون بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جنہوں نے صبر کیا اور نیکی کے کام کیے. اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. یہاں صبر دیکھیے کس معنی میں آیا، غور کیجیے گا ذرا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دی بندے کو، اس کے اوپر انعام و اکرام کیے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی مصیبت کا وقت نہیں آیا، اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس نے صبر کیا. کیا کیا؟ کہ نعمت پانے کے بعد وہ اترایا نہیں، وہ پھولا نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ تو میں نے خود حاصل کیا ہے، میں تو اس کا مستحق تھا جی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا فاضل ہوں، نہ، اس نے کہا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا رزق ہے جس کو چاہے دے، اور اس نے اس رزق میں سے اللہ کے بندوں کا حق کو پہچانا اور ادا کیا، اور ہر وقت اللہ کی شکر ادا کیا. یہ اگر اس نے رویہ اختیار کیا تو یہ بھی قرآن کہتا صبر ہے. اور یہ صبر کا بڑا اونچا مقام ہے. تو صبر کے بڑے معنی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں تمہارے پر اگر کبھی کوئی پریشانی کا وقت آ جائے, مصیبت کا وقت آ جائے, اور خالی پریشانی اور مصیبت کی بات نہیں ہو رہی, اگر اللہ کی نعمتیں تمہارے پر آ جائیں تو ابھی تم کیا کرو, صبر سے مدد کرو. یہ صبر کا رویہ ہے جو تمہیں اختیار کرنا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ وہ دو ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بخشے ہیں. اور پھر فرمایا گیا قرآن میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. غور کیجیے گا, سورہ زمر کی بڑی اہم آیت. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ صابرین کو ان کا بدلہ بغیر حساب کے دیں. یعنی اگر کسی نے صبر کیا اور اس درجے پر پورا اتر گیا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اس کو دیں گے. یہ ہے صبر کرنے والوں کا درجہ. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ. آگے فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. اب آپ یہ غور کیجئے گا کہ اس صبر میں یہ جو آزمائشیں اور کٹھن امتحانات آئیں گے اور مصیبت کے وقت آئیں گے اور آپ کے اوپر جو نفس کے اوپر شاخ باتیں گزریں گی, اس میں چوٹی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ جو مشکل وقت آ سکتا ہے وہ کیا آ سکتا ہے؟ یہی نہ کہ کبھی موقع آ جائے اللہ کی خاطر, اللہ کے احکامات کی پابندی کی خاطر, اللہ کے احکامات کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے, دے دے اپنے سر کو اللہ کی نظر میں پیش کر دے. یہی ہے نا چوٹی کا مقام. اس زیادہ تو کوئی بڑی چیز آپ نہیں سن. تو قرآن نے یہاں ذکر کیا صرف ایک چوٹی کی بات کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے, اس کے لیے یہاں ذکر آیا. فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ تو زندہ ہیں بلکہ تم کو شعور نہیں ہے. اس کی اور وضاحت پھر قرآن نے آگے چل کے کی ہے سورہ آل عمران میں, تفصیل میں بات آئی. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, وہی بات جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو, بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں, ان کو ان کا رزق پہنچ رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے. ویستبشرون, وہ خوشیاں مناتے ہیں. کیا خوشیاں مناتے ہیں؟ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم الا خوف علیکم ولا هم یحزنون, اور وہ بشارت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی تک نہیں پہنچے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہی راستہ اختیار کیا کہ اللہ کی راہ میں تم شہید ہو گئے تو لا خوف علیکم ولا هم یحزنون, تمہیں کوئی خوف اور رنج کا مقام نہیں. تو یہ وہ مقام ہے, یعنی یہ جو اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پا جائیں ان کو تم مردہ نہ کہو, وہ لوگ زندہ ہیں, اللہ کے ہاں ان کو رزق مل رہا ہے, اور وہ تو اس بات پر خوش ہیں, فرح ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا. یہ جو شہادت ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینا, جو چھوٹی کی چیز ہے, یہ اتنا بلند درجے والی چیز ہے. میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں, آپ کو عجیب سے لگے گی کہ وہ خواہش ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ پاؤں. اور اگر آپ کبھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو, کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے محبوب ہیں, سید المرسلین ہیں, افضل البشر ہیں, ان کی خواہش پوری نہ ہوئی ہو. ہاں ایک خواہش ہے ایسی, انہوں نے اس کا اظہار کیا, فرماتے ہیں لا ودت تو میری خواہش ہے, میں چاہتا ہوں ان یقتل فی سبیل اللہ, کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, ثم احیا, اور پھر زندہ کیا جاؤں. ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا, چار دفعہ قتل کیا جاؤں اللہ کی راہ میں. یہ خواہش ہے آپ کی, پوری نہیں ہوئی. میں اور آپ جانتے ہیں کہ شہید نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بڑا طویل مضمون ہے. وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ کے قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا ہے اپنی کتاب میں, لاغلبن انا ورسلی, میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہے. اللہ تعالیٰ کے رسول قتل نہیں ہوتے. اور کیجیے گا میرے الفاظ میں, انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں, رسولوں کی بات کر رہا ہوں, فرق ہے. تاریخ میں اللہ کا کوئی رسول قتل نہیں ہوا ہے. کیوں؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے, مغلوب نہیں ہوگا رسول کبھی اللہ کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کا چونکہ قانون لکھا جا چکا تھا, لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی. مگر خواہش تھی آپ کی, لبدت تو ان اختلا فی سبیل اللہ, فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہادت کو درجہ پاؤں. ایک دفعہ نہیں, چار دفعہ. یہ کیوں؟ کیونکہ شہادت کا درجہ وہ چیز ہے, وہ اسی کا قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اب یہ سوال ایک ضمنی ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ان کی کس قسم کی زندگی ہے. اب یہ پھر قرآن کی مشابہات میں آ جاتا ہے. صحیح ہمیں اس کے کوئی نقشہ موجود نہیں ہے ان کی کیا زندگی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو سب قندیلوں میں عرش کے تلے لٹکی ہوئی ہیں. اب یہ مشابہات ہیں, ان کے صحیح معنی کیا ہے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ شہداء کی جو دیکھیے موت کے بعد جو زندگی ہے, اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں قیامت تک کی. اس میں یہ سب کو لیے طے ہے کہ سب کی روحیں موجود ہیں, جسم ختم ہو جاتے ہیں روحیں موجود ہیں. اب یہ کہ شہیدوں کا اس زندگی کا کیا اونچا درجہ ہے, ایک تو یہ بات بڑی معروف ہے کہ شہید کا جسم جو ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی, مکمل طور پر نہیں کھاتی, کسی خاص مدت کے لیے نہیں کھاتی, کوئی خاص قسم کی مٹی نہیں کھاتی. یہ تفصیلات ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے, مگر یہ کہ شہید کا زندگی کا ایک درجہ یقیناً دوسروں کی زندگی سے اعلیٰ اور ارفا ہے. وہ کیا ہے ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے. مفسرین نے کہا کہ اس شہیدوں سے اوپر زندگی جو ہے صرف وہ انبیاء اور رسول کی, اور ان کے لیے وہ مثال دیتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی زندگی مرنے کے بعد جو ان کی زندگی ہے وہ زیادہ زندگی ہے بنسبت شہیدوں کی. یہ بڑا کٹھن سا مضمون ہے. وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی, انبیاء کی بیویوں سے شادی نہیں کی جا سکتی, وہ یا بالکل وہی معاملہ ہو رہا ہے جیسے وہ ابھی زندہ ہے. تو یہ زندگی کے مختلف درجے ہیں. یہ کیا صحیح صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, میرے اور آپ کی اس میں پڑھنے کی چیز نہیں. ہمارا صرف یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا یہ لوگ مردہ نہیں ہیں, ان کو مردہ نہ کہو, ہم ان کو مردہ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ہاں زندہ ہیں, ہم ان کو رزق پہنچا رہے ہیں. کس طریقے سے پہنچ رہا ہے, کس حال میں زندہ ہیں, یہ ہم نہیں جانتے, یہ اللہ کے مشابہات ہیں. تو یہاں ذکر تھا اس چوٹی کی بات کا. اگر تمہیں اس آزمائش کے دوران یہ چوٹی کا واقعہ پیش آ جائے تو تم یہ سمجھو کہ اس کا اجر یہ ہے. اور آخر میں فرمایا کہ ولا نبلونکم بشیئ من الخوف, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ولا نبلونکم بشیئ من الخوف, کچھ تھوڑے سے خوف سے. والجوع, کچھ بھوک سے. ونقص من الاموال, کچھ تمہارے مالوں میں کمی ہوگی. والانفس, کچھ تمہاری جانوں سے آزمائیں گے, کچھ تم میں سے شہید کیے جائیں گے. والثمرات, کچھ تمہارے پھلوں میں کمی ہوگی. تو یعنی یہ آزمائش کا وقت فرمایا تمہارے پر آئے گا, ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. مگر غور کیجئے کہ لفظ ہے بے شیم من الخوف. مفسرین نے کہا کہ شیم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار کیا کہ تھوڑی سی تمہارے پر خوف کی حالت, تھوڑی سی بھوک کی حالت, تھوڑی سی مالوں کی کمی, تھوڑی سی جانوں کی کمی, تھوڑی سی سمراٹ کی کمی, تھوڑی سی, زیادہ نہیں. مگر صرف کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائیں گے, اور یہ آزمائش وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت ہے, اور اس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تم نے سمجھ لیا کہ جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور ابھی تو تمہارے پر وہ باتیں گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر گزری تھی. کیا باتیں تھیں؟ مستم الباسا ودر وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. وہ لوگ تو مستم الباسا ودر, ان کے اوپر تکلیفیں آئیں, ان کے اوپر پریشانیاں آئیں. وہ زلزلوا, اور ان کو ہلا مارا گیا, ہلا مارا گیا. غور کیجئے کل پر زلزلہ اس لیے نکلا ہے. وہ زلزلوا کب تک؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه, کہ اللہ کے رسول اور ایمان لانے والے ان کے ساتھ پکار اٹھے متا نصر اللہ, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی. یہ جو آزمائش ہے یہ اللہ کی سنت ہے, اس سے بغیر کوئی چارہ نہیں. ایک اور جگہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم ویعلم الصابرین, تم نے سمجھایا کہ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ نے دیکھا نہیں, دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں. آگے چلیے, یہ تو جنت میں دخل کا ذکر ہو رہا تھا نا, آگے اس سے زیادہ شدید بات ہو گئی. فرمایا ام حسبتم ان تترکوا, تم نے سمجھا ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جنت میں داخلے کی بات نہیں ہو رہی, تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا, کہ اللہ نے ابھی تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے علاوہ اور کسی کو اپنا رازدار نہیں بناتے. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اور چھوٹی کی بات یہ پہنچی ہے پھر سورہ عنکبوت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہہ کر ہم ایمان لائے؟ بہم لا یفتنون, اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ غور کیجیے آپ میری اپنی حالت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور ہم نے چند چھوٹی چھوٹی باتیں ادا کر لی اور جنت تو ہمارا میرا باپ کا پیدائشی حق ہو گیا. جلدی کی ٹوک چوک چوٹ جا کے میں اللہ کے یہاں جنت دوں گا کہ اللہ میں نے تو یہ کام کیا. اللہ کیا فرما رہے ہیں, احسب الناس ان یترکوا, کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ان یقولوا آمنا, کہ بس انہوں نے کہا کہ ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور ان کو ہم آزمائیں گے نہیں. ولقد فتنا الذین من قبلہم, کیوں نہیں ہم نے آزمایا ہے لوگوں کو اس سے پہلے. فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن اللہ ولا یعلمن الکاذبین, اور اللہ تعالیٰ ضرور جان کر رہیں گے کہ کون لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور کون جھوٹے ہیں. یعنی خالی منہ سے دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے, اللہ تم کو آزمائیں گے, اللہ تمہارے پر ابتلاء اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھیجیں گے یہ دیکھنے کے لیے کون تم میں سے ثابت قدم ہے, جو اس اپنے دعوے میں سچے ہیں, اور کون پیچھے ہٹ جانے والے ہیں. تو یہ اللہ کی سنت ہے, یہ پوری ہو کر رہے گی. لہٰذا یہاں فرمایا کہ بلا نبلونکم, ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے, بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات ونقص من الاموال والانفس والثمرات, یہ چیزیں تمہارے پر ضرور آن کر رہیں گی. اور یہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا چیز تھی کہ ناگزری ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, غور کیجئے گا, اگر آپ کبھی غور کیا کریں تو رونے کا مقام ہے. آپ فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں ایسے گزرتے تھے آگ نہیں جلا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا ہے, نو گھرانے ہیں, نو گھرانے ہیں, ہم تو آج ایک گھرانہ چلاتے ہیں تو ہماری جان جاتی ہے. نو گھرانوں کی پرورش کرتے تھے آپ, شام کا کھانا نہیں. توکل اللہ, زہد, آپ غور کیجئے کس درجے کو پہنچے ہیں, کیا صعوبتیں ہیں جو آپ نے نہیں اٹھائی ہیں, کیا پریشانیاں ہیں, کیا دقتیں ہیں, کن کن جنگوں میں آپ نے حصہ نہیں لیا ہے, کون ہے یہ, میں اور آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم تو ان کے خاکے پا کے درجہ بھی نہیں رکھتے. اللہ کے رسول ہیں, سید المرسلین ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. حکم ہوتا ہے کہ اگر تم اشارہ کرو تو یہ پہاڑ کھونے کا کر دو. یہ وہ ہیں, ان کے اوپر کیا کیا وقت گزر رہے ہیں, کیا کیا ابتلائیں آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں, تاکہ امت پر یہ حجت قائم ہو جائے کہ جب اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے اوپر یہ وقت آ سکتا تھا تو میں اور آپ کس گنتی میں ہیں کہ ہم یہ تمنا رکھے کہ ہمارے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے اور ہم دین کا سارا کام کر گزرے اور ہم پھر جنت الفردوس کی منتحص بھی ہو جائے. خدا سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اطلاع اور آزمائش میں نہ ڈالے. ہر وقت انسان کی یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کسی آزمائش اور اطلاع میں نہ ڈالے. کوئی بڑا بول نہ کیا کیجئے کہ آنے دو جی میں دیکھ لوں گا, نہیں, ہم بڑے کمزور ہیں. اللہ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا آفات, مگر خدا نہ کرے اگر کوئی وقت آ جائے تو یاد کیجیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ بلا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور پھر فرمایا اب ان چیزوں کو جو جھیل جائیں گے وہ بشیر الصابرین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجیے, صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے. کس چیز کی؟ جنت کی بشارت. وہی بس صابرین کیسے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, صابرین وہ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے قالوا, تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی مال تھا, ہمارے پاس کوئی آل تھی, کوئی اولاد تھی, کوئی جان تھی, اور وہ اللہ نے ہم سے لے لی, تو ہمارے اوپر کیا مصیبت آئی؟ اس کی تھی, اس کی امانت تھی, اس نے ہمیں برتنے کو دی, خرچ کرنے کو دی, اس کا احسان ہے, ہم کب اس کے مستحق ہیں؟ اس کی مرضی ہے, اس نے واپس لے لی, ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی تو بلاخر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ ہے رویہ مومنین, اس کی ہم کو تعلیم و تربیت دی گئی کہ جب تمہارے پر کوئی مصیبت اور پریشانی کا وقت آئے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ابھی ہمارا وطیرہ ہے کہ جب کسی کے آپ نے انتقال کی خبر سنی تو آپ نے کہا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. میں چاہوں گا کہ دو تین منٹ میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھوں اس سلسلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون, اور ظاہر صرف دلی اور خلوص سے کہتا ہے, اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مصیبت دور کر دی جاتی ہے, اس کا انجام بخیر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی چیز عطا فرماتے ہیں. اور آپ نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ وہ بات ہے جو تم کہا کرو, اکثر کہا کرو, چھوٹی سی چھوٹی بات ہو جائے تو ابھی کہا کرو. ایک دفعہ آپ کا چراغ بجھ گیا, آپ نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون, صاحب نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بجھنے پر؟ آپ نے کہا یہ بھی پریشانی ہوئی نا ہم کو, تو اس پریشانی پہ بھی ہم ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. اس لیے آپ فرماتے تھے کہ مومن کا کیا اچھا مومن ہے, وہ تو ہر حال میں اچھا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر اس پہ کوئی پریشانی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے. اس کے اوپر کوئی اللہ تعالی کی نعمت آتی ہے وہ شکر کرتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کا اجر ملتا ہے. تو ہر حال میں مومن کے لیے اللہ نے اجر ہی اجر لکھ دیا ہے. تو ہم کو جو تعلیم دی گئی کہ جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی کا وقت آئے تو آپ پڑھیں ان للہ و انا الیہ راجعون. اب صحابہ کا کیا وطیرہ تھا؟ میں صرف دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, وقت نہیں ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ آپ باہر تشریف لے گئے, بچہ بیمار تھا, واپس آئے گھر میں, بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ اس نے انہوں نے کہا کہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے. ٹھیک ہے بچے بہتر ہے. تو بیوی نے کہا آپ کھانا کھا لیجیے, تھکے ہوئے ہیں. بیوی نے کھانا دیا ان کو, انہوں نے کھانا کھایا. اب جب کھانا کھا کے وہ ذرا سکون میں ہوئے, آرام سے ہوئے, تو بیوی نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہ اگر اللہ کسی کو کوئی امانت دے, اللہ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو امانت دے اور اس کو واپس لے لے تو جس سے واپس لی گئی اس کو برا منانا چاہیے. انہوں نے کہا قطعاً نہیں, جس کی امانت تھی اس نے واپس دے دی. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اپنے بچے کے اوپر صبر کیجیے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی امانت تھی اس نے واپس دے دی. یہ تھا صحابہ کا وتیرہ. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی والدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن, آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب حجاج بن یوسف سے ان کی لڑائی ہوئی ہے اور خانہ کعبہ میں وہ محصور ہو گئے تھے, اور اسی دوران خانہ کعبہ کو حجاج نے منہدم کیا ہے, تو بالآخر وہ ان پہ قابو پا لیا حجاج نے اور ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کی لاش کو دو یا تین دن اس نے سولی پہ لٹکا رکھا. اب یہ بوڑھی ماں ہے, اور ان بوڑھی ماں کے لیے آتا ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ایک دفعہ یہ اس سے پہلے بیمار ہو گئی تھی, تو اپنی ان کو زندگی کی امید نہیں رہی تھی, تو ان کے بیٹے یہ ملنے آئے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ماں نے کہا تھا کہ بیٹے میری دو خواہشیں ہیں, یا تو یہ کہ مجھے شہادت کا درجہ اللہ نصیب کر دے, یا میرے ہوتے تجھے نصیب کر دے شہادت کا درجہ. اللہ کرے میری ان دونوں میں سے کوئی خواہش پوری ہو جائے. اللہ نے ان کی خواہش پوری کر لی, وہ مری نہیں اس مرض میں, واقع رہیں, اور ان کے سامنے ان کے بیٹے کو پھر شہادت کا درجہ ملا, اور ان کی لاش کو تین دن تک لٹکا رکھا ہو جاج میں. تو روایت میں آتا ہے کہ جب یہ بوڑھی ماں گزری ہیں اور لاش کو بیٹے کی دیکھا ہے, تو ان کے صبر کا کیا عالم تھا. انہوں نے کہا کہ یہ دولہا کی لاش کب تک گھوڑے پہ چڑھی رہے, یہ جملہ انہوں نے کہا. تو یہ صبر کا مظاہرہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کی اس ہدایت کے تحت. کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ ہی کی چیز ہے, اسی کی طرف پلٹ رکھنے والی ہے. اب میرے پاس وقت نہیں رہا, مگر روایات اور احادیث میں ہم کو متعدد دعائیں ملتی ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی پریشانی کا وقت آئے تو وہ کیا اللہ سے دعائیں مانگے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بڑی مشہور دعا ہے. اور اس قسم کی مختلف دعائیں ہیں, میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, صرف آپ سے عرض کروں گا کہ کوشش یہ کیجئے کہ حدیث اور روایت اور سیرت کی کتابوں سے ان دعاؤں کو حاصل کر کر, ان کے معنی سمجھ کر, ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے, اور ان کو اپنا وتیرہ بنانے کی کوشش کیجئے. اللہ کا فضل سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آخر کی بات فرمائی کہ ایسے لوگ جو یہ کام کریں اور جن کا یہ رویہ ہو, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے تین انعامات ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, ان کے اوپر اللہ کی صلوات ہیں. صلوات عنایتیں, نوازشیں, اور ایسی بارشیں ہوں گی. ایک تو یہ درجہ ان کو ملے گا, ورحمہ, اور اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے گی. وہ اولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں, یعنی اللہ کی عنایتیں اور نوازشیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے ہدایت جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں لے لے گی. یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جو بالکل آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت یہ خطوط میں استعمال کیا کرتے تھے. ایک آپ کو بڑا پیارا تعزیت یہ خط میری نظر سے گزرا جب میں اس مطالعے کے لیے تیاری کر رہا تھا, تو ایک حدیث کی کتاب میں ایک آپ نے خط لکھا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاید بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, تو آپ نے ان کو تعزیت کا خط لکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو اگر آپ پڑھیں تو صرف یہ کہ آپ کو خط پڑھنے سے اندازہ ہوگا, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کو, واقعی اللہ کے رسول ہے. امی شخص جس کی کوئی تعلیم نہیں ہے وہ خط لکھوا رہا ہے, خط کی جامعت کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چار جملوں میں کیا بات کہہ دی گئی. تو اس تعزیت کے خط میں آپ نے جو چار جملے ہیں اس کے, اور آخری جملے میں آپ نے یہ دعا دی ہے ان کو کہ تم صبر کرو تو اللہ تمہارے اوپر صلوات کی بارش کریں گے, تمہارے اوپر رحمت ہوگی, اور تم ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں. یہ تین بات, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. تو یہ تعزیت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مشکل کے وقت صبر کریں گے ان کے اوپر ہمارے صلوات ہیں, رحمتیں ہیں, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ سے بھائیوں دعا کریں, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں اپنی ابتلاء اور آزمائشوں سے بچائے, ہم بڑے کمزور بندے ہیں, اور یہ کہ اگر کبھی ہمارے پر کوئی بات آن پڑے تو اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.